الحمد لأهله والصلاة لأهلها وعلى آله وصحبه أجمعين. اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. لیکن قرآن اور حدیث جب ہم بولتے ہیں تو اس کی وہ تمام تشریحات ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں جو تشریحات قرآن اور حدیث کے ماہرین نے کی ہیں. انسانوں کے لیے قانون بنانا اور اسلامی قانون بنانا ہے. اس اسلامی قانون بنانے کے لیے ماخذ کیا ہے، جہاں سے اسلامی قانون اخذ کیا جائے، جہاں سے اسلامی قانون نکالا جائے. ماخذ جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. کیا سارا قرآن ماخذ ہے یا قرآن کا کچھ حصہ؟ جواب ہے کہ سارا قرآن ماخذ نہیں ہے. قرآن کریم کی وہ آیات جو مثلا جہنم کے بارے میں ہیں، وہ تو اس وقت ہمارے لیے قانون کیسے بنیں گی، وہ تو جہنم کے حالات اس میں بتائے گئے. قرآن کریم کی وہ آیات جو آیات مثلا جنت کا تعارف ہیں، وہ اس وقت ہمارے لیے قانون نہیں بن سکتا، وہ تو تعارف کرایا اس نے. اس جنت اور جہنم کی آیات سے مثلا ہمارے اندر خوف بھی پیدا ہوگا اور جنت کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن بعد میں قانون تو ان دو آیتوں سے بنے گا ہی نہیں. ایک پوری صورت جس میں قیامت کا سارا حال بیان کیا گیا، اس پوری صورت سے ہم کوئی چھوٹا یا بڑا قانون نکالنا چاہے نہیں نکلے گا. اس لیے ماہرین نے بعد میں یہ بھی کہا کہ قرآن کریم کی تقریباً 500 آیتیں وہ ہیں جو قانون سازی میں استعمال ہوتی ہیں، تقریباً 500 آیتیں، بقیہ قرآن نہیں. بقیہ قرآن کا کام کیا ہے؟ بقیہ قرآن در حقیقت آمادہ کرتا ہے انسان کو کہ جو قانون تمہارے لیے بننے والا ہے اس کو مان لینا، بس سمجھنے کی چیز ہے. قرآن میں جنت کی آیات ہیں، جہنم کی آیات ہیں، سزا کی آیات ہیں، پچھلے قوموں کے عذاب کے واقعات ہیں، اللہ جل شانہ کی قدرت اور طاقت کے واقعات ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کی آیات ہیں. رحمت کی آیات ہیں، اس میں جب ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کیا اس نے، کتنا عطا کیا، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تم کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، کون ہے دوسرا خدا جو تمہیں یہ دے گا، اور اگر میں نہیں دوں گا تو کس سے مانگو گے تم، اور اگر میں یہ واپس لے لوں گا تو کون تمہیں دے دے گا. اب جو ہی ہم نے یہ پڑھا تو محبت پیدا ہو گئی اللہ کے ساتھ. یا مثلا اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے پانی اتارا، جانتے ہو پانی اتارنے کے لیے میں نے کیا 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 تم، جی پانی ہے بس پانی ہے، نہیں اتنا ہی نہیں، تم کو پانی کی ضرورت تھی، تم کو خود پتا نہیں تھا تمہیں پانی کی ضرورت ہے، مجھے معلوم تھا تمہیں پانی چاہیے. میں یہ بھی کر سکتا تھا پانی کا سٹاک تمہارے لیے، جیسے سمندر ہے، کہتا جی میں نے سمندر میں پانی رکھ دیا ہے، جا کر لے آؤ، جتنی مرضی اتنا پیو، جتنا تمہیں زندگی بھر ضرورت پڑے گی اتنا پانی لیتے آنا. مگر میں نے یہ نہیں کیا، میں نے بہت لمبا سسٹم کھڑا کر دیا. وہ کیا؟ سورج کی گرمی سے زمین گرم ہو جائے گی، پھر زمین کی گرمی سے سمندر میں بخارات، پھر وہ بخارات جو ہیں وہ بادل بنیں گے، پھر بادل فضا میں اٹھیں گے، پھر ہوا ان بادلوں کو چلائے گی، پھر تم کہو گے مانسون، پھر وہ کسی ملک میں جا کر برسیں گے، اور برسنے کے بعد پھر وہ برسیں گے بھی اس طرح سے کہ تم تباہ نہیں ہو جاؤ گے. ہم ایک ہی جگہ سارا پانی نہیں اتاریں گے، تھوڑا تھوڑا اتاریں گے قطروں کی شکل میں، تاکہ نیچے جو پانی کے نیچے جو آئے وہ تباہ نہ ہو جائے. اس طرح سے ہم اتاریں گے آہستہ آہستہ، پھر اس پانی کو زمین کے اندر جذب کرائیں گے، اور جذب کرانے کے بعد پھر وہ اندر سے زمین کے اندر سے وہ پانی اس طرح سے چلے گا جیسے تمہارے جسم میں خون رگوں کے اندر چلتا ہے، اسی طرح سے زمین کے اندر رگیں ہیں، اور وہ کہیں چشمے کی شکل میں نکلے گا، کہیں تم کنویں کی شکل میں نکالو گے، کہیں بورنگ کی شکل میں نکالو گے، اور ساتھ میں برف اتاروں گا وہ پہاڑوں پر اسٹاک کر کے رکھوں گا. آج کل یہ عام طور پر یہاں کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، مارچ اور اپریل میں موسم گرم، ایک دو دن کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بارش ہو جائے گی، پھر گرمی آ جائے گی، پھر ایک دو دن کے بعد سردی آ جائے گی، پھر بارش ہو جائے گی. یہ دراصل وہ جو پہاڑوں پر برف ہے اس کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے یا قرآن کریم میں نہیں ہے یا کوئی فارسی فارمولا نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے. اس پہاڑوں پر جو یہ برف ہے، اس برف کی ضرورت ہمیں اپریل جون جولائی میں ہے. آج کی یہ گرمی اس کو پگھلا کر کے نکال دے گی، تو جس سے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی اس وقت یہ رہے گا نہیں، اس لیے آج بار بار موسم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں تاکہ وہ پگھل نہ جائے. خیر, تو اب اللہ جل شانہ دیکھو تمہارے لیے پانی میں نے اتارا, لیکن اس پانی کو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا, ایک ہی وقت میں سارا نہیں اتارا, اس کو میں اتارتا اس طرح سے ہوں جس طرح سے تم تباہ نہیں ہو جاؤ گے, اس کو میں سٹاک کر کے رکھتا ہوں, اپنے پاس سٹاک کے رکھا ہوں, کیونکہ تم اگر اپنی ٹینکی بناتے سٹاک کرنے کے لیے وہ خراب ہو جاتا تمہارا, تم اس کو بچا بھی نہیں سکتے تھے. یہ سارا تو ایک ہی جملے میں قرآن نے بیان کیا, فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ تم اس پانی کو سٹا کر کے رکھ ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں نظام رکھا. ٹھیک, اب اس سے ہم کیا قانون نکالیں گے؟ کہا اس سے تو کوئی قانون نہیں نکلے گا, اس سے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں. پھر کہا اس آیت سے پتہ یہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ کتنا رحیم ہے. تو اب قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ تم ماننے والے بن جاؤ. اس میں اللہ کا تعارف, اللہ کی قدرتوں کا تعارف, اللہ کے غضب کا تعارف, جو میں نے فلانے قوم کو اس طرح سے تباہ کر دیا آج کو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, ذرا چل پھر کر دیکھو میں نے کیسے قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا, ذرا چل پھر, اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, ذرا چل کر دیکھو نا جو میرے جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا کر دیا میں نے. تو کبھی تو اللہ اپنی جلال کو دکھائے گا پچھلی قوموں کے ذریعے, کبھی اپنے جمال کو اپنی رحمتوں کا تعارف کرائے گا, کبھی آخرت کا تعارف کرائے گا, کبھی جنت اور جہنم کا. یہ سب کیوں ہیں؟ تاکہ وہ جو چند آیتیں میں بھیجوں گا نا بطور قانون ان پر تم کھڑے ہو جانا, آیتیں چند ہی ہیں وہ. ٹھیک, تو گویا قانون سازی کے لیے قرآن کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے, بہت زیادہ اگر ہے تو 500 آیات کل ہیں, 500 بھی مشکل ہے. تو پہلا سورس جو امت کے پاس قانون نکالنے کا ہے وہ ہے قرآن کریم کے وہ چند آیات جن کا تعلق براہ راست قرآن قانون سازی کے ساتھ ہے. بس نکاح کے لیے چند آیتیں کل ہیں, طلاق کے لیے دو تین آیتیں کل ہیں, وراثت کے لیے تین آیتیں کل ہیں, سارا نظام وراثت اسی پر کھڑا ہے. زکوٰۃ ادائیگی کا حکم تو دے دیا, طریقہ کچھ بھی نہیں بتایا قرآن نے. لہذا قرآن کریم کا وہ حصہ جو حصہ قانون کے لیے بنتا ہے, بنیاد بنتا ہے, وہ تھوڑا سا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ بقیہ سارا قرآن جو ہے وہ قانون سازی کے لیے بنیاد نہیں بنتا ہے, بلکہ وہ قانون جو بنے گا اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے واقعی سارا قرآن ہے. دوسرا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا سورس ہمارے پاس ہے حدیث. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کچھ بیان کیا وہ, اور جو کچھ کر کے دکھایا وہ, یہ دونوں حدیث. نمبر 3, حضور کی موجودگی میں جو کچھ کیا گیا اور حضور نے خاموشی اختیار فرمائی, وہ بھی حدیث. نہیں, اب ایک اور بھی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسمانی حالات ہیں وہ بھی حدیث, آپ کے جو اخلاقی حالات ہیں وہ بھی حدیث, اور آپ کے جو معجزات ہیں وہ بھی حدیث. لیکن ہم کو عملاً جن حدیثوں کی ضرورت ہے عملاً, وہ صرف وہ حدیثیں ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری عملی زندگی سے ہے. مثلاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, مثلاً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ ایک بندے کو لائیں گے اور اس کے کان کے قریب یوں کہیں گے, تو نے فلانا گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی. فلانا گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا جی. فلانا گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا جی. دیکھو میں نے تو نے رسوا بھی نہیں کیا, میں نے وہاں تجھے عذاب بھی نہیں دیا, جیسے میں نے وہاں تجھے پردہ رکھا آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں, جاؤ. بخاری میں حدیث ہے. ظاہر ہے یہ حدیث, اس حدیث کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت پیدا ہو جائے گی, اور جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی محبت بڑھ جائے گی. لیکن کرنا کیا ہے اس پر؟ کچھ نہیں, عملی چیز یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ تو عملی طور پر جو احادیث قانون کی بنیاد بنتی ہیں, وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے, مختصر سا حصہ ہے, چند ہزار حدیث ہیں وہ کل ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کی ان چند سو آیات اور احادیث کی ان چند ہزار مقداروں سے ساری شریعت وجود میں آ جائے گی؟ جواب ہے نہیں آئے گی. تو پھر ساری شریعت کیسے چلے گی؟ اسی لیے مسلمانوں کی شریعت کو مکمل بنانے کے لیے صرف یہ دو سورس نہیں ہیں, بنیادی سورسز تو یہی دو ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور سورسز ہیں جن سے ہم قانون تیار کرتے ہیں, یعنی مسلمانوں نے قانون تیار کیا. مثلا ایک سورس, اس کو کہتے ہیں اجماع امت. ایک مسئلہ امت کے سامنے پیش ہوا, قرآن کریم بھی اس بارے میں خاموش ہے, حدیث بھی اس سے خاموش ہے, نبی علیہ السلام نے اس بارے میں نہ کچھ فرمایا نہ کچھ. اب امت کے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا, ظاہر امت کو اس بارے میں حل کرنا ہے کچھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال پیدا ہوا کہ جی بقیہ تمام قوموں کے پاس کیلنڈر ہے, ہمارے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے. مہینے تو تھے, مہینے تو حضور کے زمانے میں بھی تھے, لیکن کیلنڈر جسے آپ کہیں گے یہ فلانا سن ہے، یہ فلانا سن ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے، لہذا ہمیں کیلنڈر بنانا چاہیے. قرآن نہا کہتا ہے نہ نہ، حدیث نہا کہہ رہی ہے نہ نہ، خاموش. اب یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں نہیں جو کام حضور نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے وہ، مگر ادھر سے امت کو ضرورت ہے. اور اگر کہیں گے جی ہاں کریں گے، مگر اس طرح سے کرنا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر غیر قوم کی کوئی چیز اس طرح داخل نہ ہونے پائے کہ مسلمانوں اور ان کے اندر کوئی امتیاز ہی نہ رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غور کریں گے. تو گویا بڑا اجلاس ہوا. اگر آج کی زبان میں کوئی کہیں گے تو قانون سازی کے لیے گویا پارلیمنٹ بٹھائی گئی. اس اجلاس میں رائےیں پوچھی گئی، صحابہ نے مشورے دیے، رائے دی. اور ممکن ہے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کسی نے کہا ہم اپنا سن شروع کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش سے، کسی نے کہا نہیں ہم اپنا سن شروع کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم بعثت سے، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے. مختلف رائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا نہیں ہم اپنا سن شروع کریں گے اس دن سے جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور نام رکھا ہجری سن. ظاہر ہجری سن نہ قرآن کے، نہ قرآن کا حکم ہے، نہ قرآن نے حرام کیا، نہ حدیث کا حکم ہے، نہ حدیث نے اس کو حرام کیا. کہاں سے ہوا؟ پھر ایک صحابی دوسرے تمام صحابہ سے مل کر فیصلہ کرتا ہے اور تمام صحابہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. اس کو کہیں گے صحابہ کا فیصلہ، امت مانا، رائج ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں اجماع امت. امت کے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کو امت مل کر کے حل کرتی ہے. امت مل کر، ساری امت حل نہیں کر سکے گی. سارے جب ہم کہیں گے اجماع امت، اس کے معنی یہ نہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان کسی جگہ جمع ہو کر کے اب وہ بحث کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. معنی یہ ہوتے ہیں کسی بھی دور کے مسلمان جو قانون سازی کی اہلیت رکھتے ہوں گے، وہ مسلمان جمع ہو کر کے کسی ایک نقطے پر جب بحث کریں گے اور بحث کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں ہاں سب یہی ہے، طے ہو گیا یہ، اس کو کہتے ہیں اجماع امت. ٹھیک. اس کے بعد پھر بے شمار مسائل ایسے ہوں گے کہ جن سے قرآن بھی خاموش ہوگا، حدیث بھی خاموش ہوگی، اور اجماع امت میں بھی اس کا اجماع امت کیا جب وہ حل ہی نہیں ہوا. ابھی نیا سوال پیدا ہو گیا ہے اور ہر دور میں سوال پیدا ہوتے رہیں گے، اس کو حل کرنا ہوگا. تو اس کے لیے امت نے کیا رکھا؟ اجتہاد. اجتہاد کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے رہیں گے. پر اجتہاد کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہے حق اجازت کہ ہاں یہ خود نبی علیہ السلام نے دی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی السلام تھا، معاذ ابن جبل، عجیب شخص تھا یہ. ویسے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہر شخص جوہر بنا، ہر شخص عجیب بنا. معاذ ابن جبل ہماری حساب سے تو لڑکا تھا، اگر آج کی زبان میں ہم بولیں گے تو نوجوان، بالکل ابھی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہی شروع ہوئی تھی. اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں حلال و حرام سب سے زیادہ یہی جانتا ہے، عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. یہ معاذ بن جبل ابھی بالکل نوجوان لڑکا ہے، اور حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا اور روانہ کر دیا. اور گورنر بنا کر جب روانہ کیا، اس طرح سے روانہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے کہ آپ ان کو کیا کہیں گے، آپ سیاف کرنے کے لیے ساتھ چلیں. معاذ بن جبل سواری پر ہیں، حضور پیدل ساتھ چلتے رہے. وہ نیچے اترنا چاہتے تو حضور نے فرمایا نہیں، اسی طرح اٹھو. ساتھ چلتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے. اور اس نصیحت کرتے کرتے ایک بات یہ بھی فرمائی، معاذ آئندہ جب تم یہاں واپس آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری. یہ جو نبی فرمایا، آئندہ جب تم یہاں واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. معاذ بن جبل سمجھ گئے کہ حضور دنیا سے جانے والے ہیں اور مجھے چونکہ آرڈر ہوا ہے اس لیے مجھے جانا ہے یمن. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا وہاں تمہارے سامنے مسائل پیش آئیں، معاملات پیش آئیں گے، کیا کرو گے وہاں، کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے. کہا اگر قرآن میں نہیں ملے گا پھر کیسے کرو گے؟ کہا آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان سے میں فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اگر ان میں بھی نہیں ملا پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا، اجتہید برائی، میں خود اجتہاد کروں گا. تو نبی اعظم خوش ہو گئے اور فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحب اللہ ورسولہ، الحمد للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے رسول کو، رسول کے رسول کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائی جسے میں خوش ہو گیا. بس گویا امت کے لیے ایک بہت بڑی شاہراہ مل گئی کہ آئندہ جب تمہارے سامنے سوالات آئیں گے تو تم کو کیا کرنا ہوگا کہ اجتہاد کرنا ہوگا. اچھا اجتہاد کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کہا اجتہاد کے لیے سارا اجتہاد کا قانون پہلے سمجھنا ہوگا، اجتہاد کا طریقہ کار سمجھنا ہوگا، اجتہاد کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہر نیا پیش آنے والا مسئلہ تم حل کرتے رہو گے اور دین آگے چلتا رہے گا. بہت اچھا. چار سورسز ہو گئے، ان سے ہمارا اسلام کھڑا ہوتا ہے. اس لیے ہر دور میں مسلمانوں کے سامنے سوال پیدا ہو گیا، اسلام حل کرتا رہا. اس کا کیسے حل کرتا رہا؟ یا تو قرآن کریم سوال پیدا ہوا، صاحب براؤن شوگر حلال ہے یا حرام؟ بیچی قرآن کھولیں گے، اب قرآن میں تو کہیں آئی نہیں براؤن شوگر، براؤن شوگر کا لفظ بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، اور حدیث کا حدیث میں بھی نہیں ہے، لفظ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ اس کے قریب وریب کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جہاں ڈھونڈیں گے تب ڈھونڈا، تو گیا پہلے براؤن شوگر کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کے اثرات کو سمجھنا ہے، وہ انسانی جسم پر کیا نتائج پیدا کرتا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے ایسی کون سی چیز ہماری شریعت میں ہے، تو ہم نے دیکھا اس قسم کی چیز ایک اور ہے، اس کا نام ہوتا ہے خمر یعنی شراب، اور وہ کیا کام کا تقریباً وہ یہی اثرات انسان کی طبیعت پر مرتب کرتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میرا مخاطب کون ہے، اور یہ تو اچھا شراب جو ہے وہ لکوڈ، براؤن شوگر جو ہے وہ سالڈ، مگر ایک چیز دونوں میں مشترکہ ہے اور وہ سیم ہے دونوں میں، اس کا مطلب اس کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیں گے، لیکن اس کیٹیگری میں کیسے ڈالا آپ نے، اس اثر کی وجہ سے جو اس کے اندر دونوں کے اندر پایا گیا، اور یہ کرے گا کون، ایسا ہو سکتا ہے نا دھوکا کھا جائیں ہم، غلطی کھا جائیں، ایسا ہو سکتا ہے ہم غلطی کھا جائیں، اس غلطی کھانے کے لیے اس کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے، تو مہارت کیا چیز ہے، مہارت اس مہارت کے لیے علوم تیار کیے گئے، ان علوم کو پڑھنے کے بعد آدمی کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کسی معاملے میں اجتہاد کرنے کے لیے مجھے کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے اور کس طرح میں اجتہاد کروں گا اور امت کو گمراہی سے بچا لوں، ایک طرف سے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے جیسے باقی مذہب کا ہوا، باقی مذہبوں سے پوچھیں گے جی ہم کو بتائیے بزنس کیسے کریں، باقی مذہب کہیں گے جیسی مرضی ویسے کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی قانون نہیں، ہر مذہب یہی کہے گا، اسلام کہتا ہے بالکل نہیں، ہم بتائیں گے قانون کیسے آپ بزنس کریں گے، اچھا آپ کے پاس ہیں قانون، اسلام کہتا ہے بالکل مکمل، تم کو کہیں ہم یتیم نہیں چھوڑیں گے، کہیں ہم تم بے بس نہیں چھوڑیں گے، کہیں ہم تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جیسی مرضی ویسے کرو، نہیں ہمارے پاس پورا اسٹاک موجود ہے، لیکن وہ اسٹاک کیسے موجود ہوگا، بزنس کے تو نئے نئے طریقے ہر دور میں نکلتے رہیں گے، تو اس کا جواب کیسے ملتا رہے گا، ہاں بذری اجتہاد، ہر دور کے تمام مسائل کو بذری اجتہاد حل کیا جاتا رہے گا، لیکن کرے گا کون وہ، کا اجتہاد کی صلاحیتیں جن کے اندر ہوں گی، اور اجتہاد کی صلاحیتیں کب ہوں گی، جب انسان قرآن کا بھی ماہر ہو اور حدیثوں کا بھی ماہر ہو اور صحابہ کے فیصلے کیا ہوئے ان کا بھی ماہر ہو اور عربی زبان کا بھی ماہر ہو اور تقویٰ بھی مکمل درجے کا ہو تاکہ امت کو گمراہ نہ کرے یہ، اور یہ کہ امت کے حالات سے بھی واقف ہو، ایسا نہ ہو امت کو مشکلات میں پھنسا دے، ایسا اجتہاد کرے گا جس سے امت مشکلات میں پھنس جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امت کو مشکلات سے نکالتے نکالتے اتنا ڈھیل دے دے کہ امت اپنے امتیاز پر باقی ہی نہ رہے، ہر چیز کو حلال کر دے، جیسے کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا تھا صاحب سود بھی حلال، سود کو بھی حلال کر دیا، شراب کو بھی حلال کر دیا، ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے صاحب شراب اور پانی دونوں ایک جیسی چیزیں، اور سید تھے وہ ذوالفقار علی، ان کا نام تھا ذوالفقار علی بخاری، چار سورسز ہو گئے، بس اسی پر بس ہے کہ نہیں ابھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم اسلام کو اخذ کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرف اور عادت، کسی جگہ کے مسلمانوں کا ایک عرف ہے اور اس عرف کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اب اسلام پہنچا یہاں، اگر کہے گا ختم کر دو اس عرف کو تو وہاں کے مسلمان ہو سکتا ہے مشکلات میں پھنس جائیں، اگر کہے گا اس کو باقی رکھو تو اسلام میں ایک نئی چیز داخل ہو گئی، وہاں بہت زیادہ محتاط اسلام رہتا ہے کہ مسلمان مشکلات میں بھی پھنسنے نہیں چاہیے اور ہمارے اندر بھی ایسی خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے جیسے باقی مذہبوں کا ہو گیا، بس فرض کیجئے اسلامی اصول یہ ہے کہ جو چیز ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے اس چیز کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مرغی کے پیٹ میں انڈا ہے آپ اس کو بیچنا چاہیں نہیں بیچ سکتے کیونکہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، گائے کے تھن میں دودھ ہے آپ اس کو بیچنا چاہیں نکالے بغیر نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ ابھی آیا ہی نہیں آپ کے قبضے میں، تالاب کے اندر مچھلی ہے آپ اس کو بیچنا چاہیں نہیں بیچ سکتے جب تک اس کو نکال کر کے وزن نہیں کریں گے، ٹھیک، تو جو چیز آپ کے قبضے میں ابھی آئی ہی نہیں اس کو بیچ نہیں سکتے، تو جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اس کو کیسے بیچ سکتے، اس کو تو بیچنے کا سوال ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ باغات جن کا پھل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس باغ کے پھل کو بیچ ہی نہیں سکتے، وہ تو پھل ابھی آیا ہی نہیں، تو جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ تو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، جب آیا ہی نہیں دنیا میں تو آپ کیسے بیچ رہے ہیں اسے، ٹھیک ہے صاحب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کیا دیکھا، دنیا ساری دنیا میں مسلمان بھی اور غیر مسلم تو خیر ہیں مسلمان بھی ایک خرید و فروخت کرتے ہیں آرڈر دے کر کے، کیا کرتے ہیں اس میں، ایک آدمی آرڈر دیتا ہے دوسرے کو کہ مجھے فلاں چیز بنا کر دے دو اور ساتھ میں سیمپل مجھے پہلے دکھائیے، وہ دکھاتا ہے سیمپل صاحب یہ ہے ایک، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بیگ کتنے کا بنے گا، جی 100 روپے کا، ٹھیک ہے سر، 1000 بیگ ہمارے لیے بنائیے، 100 روپے فی بیگ، اور ایڈوانس پیسہ اتنا لے لیجیے. یہ جو 1000 بیگوں کی قیمت یہ دے رہا ہے یا طے کر رہا ہے، وہ تو ابھی 1000 بیگ وجود میں آئے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گائے کے سامنے دودھ، تو یہ پیسہ کیسے دے رہا ہے؟ تو کہنا چاہیے ناجائز. ہاں واقعی کہنا چاہیے ناجائز، لیکن جو ہی ناجائز کہیں گے تو دنیا میں مسلمان گویا بزنس سے باہر ہو جائیں گے، اس بزنس میں اس میں پریشانی پھنس جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ گویا مسلمانوں کا عرف اور مسلمانوں کی عادت بتا رہی ہے یا زور لگا رہی ہے کہ بھائی اس کو آپ ناجائز مت کہیے ورنہ مسلمان مشکلات میں پھنس جائیں گے. اب ہے اسلام کے سامنے سوال. ایک طرح سے وہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ اس کو حرام کہو، دوسری طرح سے مسلمانوں کی صورتحال چاہتی ہے کہ ہم اس کو حرام نہ کہیں حلال کہیں، کیونکہ یہ بزنس کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ، امت مشکلات میں پھنس جائے گی. وہاں اجتہاد کرنے والوں کے سامنے سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں بعض معاملات کو بربنا عرف حلال کہنا ہوگا، چنانچہ اس مسئلے میں یہی ہوا ہے. اچھا یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اس کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اصول ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، جس کام کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں اور غلط نہ محسوس کریں اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر یہاں تو آزمان کو سارے مسلمان ٹھیک ہی کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ بھی حلال ہو جانا چاہیے اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں رہنا چاہیے. یا دوسری جو رسمیں، جو رسموں کی بنیاد پر اور سارا وہ ایک رسم جو بری رسم ہے اور سارے معاشرے پر مسلط ہے، اس کو کیسے پھر حرام کریں گے؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ عرف کی بنیاد پر کہاں کون سا معاملہ حلال کر دیں اور عرف کی بنیاد پر کون سا معاملہ حرام کر دیں، یہ اجتہاد کے نتیجے میں ہوتا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بیان فرمایا اور یہ چیز پچھلے کسی نبی نے بیان کر دی ہے اور حضور نے خاموشی اختیار کی، تو کیا پچھلے نبی کا بیان کیا ہوا آرڈر حکم اس امت پر لازم ہو جائے گا؟ نہیں، لازم نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضور نے تو خاموشی اختیار کی. صاف سوال پتا، حضور خاموشی رہیں گے بھی؟ ایسا ہو بھی سکے گا کہ پچھلے نبی نے کوئی حکم بیان کیا اور حضور نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی، ایسا کون سا حکم ہے؟ ٹھیک ہے ایسا کوئی حکم ہے یا نہیں، فی الحال ہمارے سامنے سوال ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ جس میں پچھلے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اور ہمارے نبی نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہو، کسی بھی وجہ سے خاموشی اختیار، تو پچھلے نبی کا وہ آرڈر ہمارے لیے لازم ہو جائے گا؟ جواب ہے لازم ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں شرائع من قبلنا، پچھلے نبیوں کی شریعتیں ہمارے لیے بھی قابل عمل ہیں اگر نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ نہ کر دیا ہو. اس کو حضور نے منسوخ نہیں کیا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی جائز رہنا چاہیے. صاحب یہ تو بڑا وسیع جنگل ہے، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. کہ ہاں یہ مشکل معاملہ، اس مشکل معاملے کو حل کر دیا ہے یا اس مشکل سے ہم کو نکال دیا، لیکن نکالا کس نے؟ امت کے چند طبقات نے. ان چند طبقات نے محنت کرنے کے بعد پھر امت کو اس مشکل میں پھنسنے نہیں دیا. کون سے طبقات ہیں وہ؟ طبقہ نمبر ایک، اس کو کہتے ہیں مفسرین. انہوں نے قرآن کریم کی ان آیتوں کی ایسی تفسیر کی جس کے نتیجے میں ہم مصیبت مشکلات میں نہیں پھنسیں گے. اور محدثین، جنہوں نے ان تمام حدیثوں کو بھی جمع کر دیا، ان حدیثوں کی سندیں بھی متعین کر دی، ان حدیثوں کے بارے میں یہ بھی طے کر دیا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی قوی ہے، کون سی بہت زیادہ قوی ہے، کون سی کم درجے کی ضعیف ہے، کون اس سے بھی کم درجے کی ضعیف ہے، اور یہ بھی طے کر دیا کہ صاحب جو حدیث ضعیف ہے اس کو تم کہاں استعمال کر سکو گے، اور جو حدیث کمزور بہت زیادہ ضعیف ہے اس کو کیا کرو گے. اور جو میں اس مثال بتاتا ہوں، حدیثوں میں ایک قسم آتی ہے، نہیں معلوم آپ نے سنی ہوگی یا نہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل. کیا ہے یہ حدیث مرسل؟ ایک تابعی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ اس نے یہ بات خود سنی نہیں کیونکہ وہ تابعی ہے، وہ صحابی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مگر درمیان میں کوئی اور ہے جس سے اس نے یہ بات سنی ہے، اس کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ ہے تابعی اور عظیم شان شخصیت بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا تابعی بھی ہو سکتا ہے اور عظیم ترین تابعی بھی ہو سکتا ہے. عظیم ترین تابعی کا مطلب یہ ہوا کہ بعد کے تمام محدثین، تمام فقہا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے، اتنا عظیم شخص ہوگا یہ. یعنی جن کو ہم امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام یا محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوں گے اس کے سامنے، اتنا بڑا آدمی ہے یہ. اور یہ صحابی کا نام نہیں لے رہا ہے اور کہتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا کریں گے ہم؟ اس کی یہ بات ہم کو رد کر دینی چاہیے یا قبول کرنی چاہیے؟ جی سوچنا پڑے گا. اگر ہم قبول کریں، مگر یہ تو صحابی کا نام ہی نہیں لیتا بیچ میں، اس تو بیچ میں چھوڑ دیا ہے، یہ کہتا ہے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی حالانکہ اس کی حضور سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو اسے ہمیں رد کر دینی چاہیے اس کی بات. مگر رد کیسے کریں گے, یہ کوئی چھوٹا آدمی تھوڑا ہی ہے, یہ تو اتنی عظیم و شان شخصیت ہے کہ بہت سارے صحابہ اس کے سامنے دوزانوں پہ بیٹھتے تھے. ایسا آدمی بھی ہے, یہ ایسے بھی تابعین گزرے ہیں, ایسے تابعین بھی گزرے ہیں جن کے سامنے صحابہ دوزانوں ہو جاتے تھے, جیسے ابراہیم نخعی, جیسے خارجہ ابن یزید, جیسے خارجہ ابن زید, جیسے محمد ابن ابی بکر, جیسے سعید ابن مسیب, جیسے امام مجاہد, جیسے اکرمہ, جیسے علقمہ, یہ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن سے, جن کے سامنے بعض دفعہ عام صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے. فرض کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا, ایک شخص آیا, اس نے اسلام قبول کیا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد یہ کہیں چلا گیا, اپنے علاقے میں چلا گیا. میں مثال بتاتا ہوں, صحابی کا نام ہے مالک, مالک ابن حویرث, یہ آیا ہے حضور کی خدمت میں, 21 دن رہا, چند آدمی اور بھی ساتھ تھے. اس کے بعد یہ صاحب کہتا ہے یا رسول اللہ بہت گھر کی یاد آ رہی ہے, ابھی یہ بچے خوب یاد آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. راستے میں اذان پڑھتے ہوئے جانا, نماز پڑھتے ہوئے جانا, اور جو تم میں سے اچھا ہو اس کو امام بنانا, اور اذان ضرور پڑھنا, وہاں لوگوں کو نماز سکھانا, یہ ساری نصیحتیں اور چلا گیا. یہ ابھی اس 21 دن میں جتنا اس نے دین سیکھا, ظاہر ہے اتنے دین کا ماہر ہوگا, اس سے زیادہ دین کا ماہر ہو نہیں سکتا, یہ چلا گیا. یہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب ایک آدمی پہنچتا ہے مدینہ طیبہ, اور وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی, حضرت عمر فاروق سے, حضرت علی سے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے, جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے سارا دین حاصل کر لیتا ہے. اور سارا دین حاصل کرنے بعد اب اگر مالک ابن حویرث کبھی آئے گا تو اس کے سامنے تو جھکنا پڑے گا اسے, حالانکہ یہ صحابی نہیں, یہ تابعی ہے. ایسا ہی بہت ساروں کا معاملہ تھا. اور وہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے, لیکن بہت سارے صحابہ سے زیادہ علم تھا اس کا. علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں, لیکن بہت سارے صحابہ سے زیادہ علم تھا. اکرمہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, بہت سارے صحابہ سے زیادہ علم ہے. ہاکذا اسی طرح سے معاملہ. تو اب ایک تابعی ہے جو اتنی عظیم و شان شخصیت ہے, وہ حدیث بیان کر رہا ہے لیکن صحابی کا نام بیچ میں لیتا نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کی بات رد کر دیں گے؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ تو محدثین کا بھی پیر ہے, تو کیسے اس کی بات آپ رد کر دیں گے؟ تو آپ کو پہلے اصول بنانا پڑے گا. کیا کہتے ہیں اس حدیث کو؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مرسل, وہ حدیث جس میں تابعی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, صحابی کا نام بیچ میں لیتا نہیں ہے. آپ کہیں گے صاحب لیتا کیوں نہیں, بیچ میں صحابی کا نام بھی لینا چاہیے. کہ جی اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اپنے آپ کو کہ ہم بھی تو کہتے رہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, ہم تو کتاب کا نام بھی نہیں لیتے, نہ کتاب کا نام لیتے ہیں, نہ یہ بتاتے ہیں کون سی کتاب میں پڑھا ہے, نہ یہ بتاتے ہیں صحابی کون سا راوی ہے, نہ یہ بتاتے, ہم کچھ بھی نہیں. تو اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کا ارتکاب تو ہم بڑے پیمانے پر ساری امت کر رہی ہے, اور بات کی امت کر رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ جرم نہ سمجھ رہا ہو اس کو. تو بہرحال اب ایک تابعی, مثلا فرض کیجئے حدیث ہے, عطاء ابن رباح کہتے ہیں کہ نبی علیہ, میں نے عطاء ابن رباح کہتے ہیں کہ مجھ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پہنچی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ عطاء ابن رباح کہتے ہیں کہ مجھ تک نبی علیہ السلام کی بات پہنچی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کس سے سنی ہے, پہنچی ہے کہ جو آدمی صبح سویرے یاسین شریف پڑھے گا اس کے دن بھر کے سارے کام پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب یہ حدیث ایک, یہ پہلے ہم کا فیصلہ کرنا ہے یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے. کہا یہ نہ ضعیف کی کیٹاگری میں آ رہی ہے نہ صحیح کی, یہ تو مرسل, ایک اور ہی قسم نکل گئی. تو اب گویا محدثین نے اصول طے کر دیا. کیا طے کر دیا؟ کہ صاحب اس قسم کی حدیث کہاں آپ استعمال کر سکیں گے. تو لہٰذا محدثین, میں سمجھا یہ رہا تھا, محدثین نے ایک طرف سے حدیثوں کو جمع کیا, دوسری طرف سے ان حدیثوں کی قسمیں الگ کر دیں, اور قسمیں الگ کرنے کے بعد یہ سارا الگ الگ مواد کر کے کہا اس حدیث کو آپ فلاں جگہ استعمال کر سکتے ہیں, اس حدیث کو آپ فلاں جگہ استعمال کر سکتے ہیں, اس حدیث کو فلاں جگہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارا انہوں نے فٹ کر کے رکھ دیا, اور استعمال کرنے والی ایک ٹیم آ گئی, انہوں نے اس حدیث کو بھی استعمال کر لیا جہاں ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے فارمولا بنا لیا تھا, اس حدیث کو اس جگہ استعمال کیا جہاں ان کو فارمولا بنانا تھا, کر لیا. اس کے ساتھ ہی پھر صحابہ نے جو فیصلے اپنے زمانے میں کیے تھے, یہ جماعت آئی, انہوں نے صحابہ کے وہ سارے فیصلے اپنی نظروں کے سامنے رکھے جب انہوں نے قانون بنانا تھا. ادھر سے امت کے حالات کو بھی سامنے, نظروں کے سامنے رکھا کہ امت کے حالات کب کیا ہیں, کس جگہ کا عرف کیا ہے. کس جگہ کا عرف میں سمجھاتا ہوں. ایک مسلمان سوال کرتا ہے کہ جی اسلامی اصول کے مطابق مجھے کون سا لباس پہننا ہے, آپ مجھے آرڈر دکھائیے نبی علیہ السلام کا جس میں لکھا ہو کہ یہ والا لباس پہنو. جواب ہے کہ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آرڈر نہیں دیا کہ یہ والا لباس پہنو. کیوں؟ اگر آپ علیہ السلام فرماتے اس قسم کا لباس, کرتا ایسا ہونا چاہیے, پاجامہ ایسا ہونا چاہیے, فرض کیجئے, تو یہ سردیوں کے موسم کی رعایت کر کے بولنا تھا یا یا گرمیوں کے موسم کی رعایت کر کے بولنا تھا؟ ظاہر ہے حضور سردیوں کی جگہ رہ رہے, گرمیوں کی جگہ رہ رہے تھے. وہاں جب آپ علیہ السلام آرڈر دیتے تو کیسا دیتے؟ جیسا لباس گرم ملکوں میں پہنا جاتا ہے ویسے ہی لباس کا آرڈر دیتے, تو سرد ملکوں والے تو مارے جاتے پھر, ان کو تو مشکلات آ جاتی پھر. اس میں خود امام بخاری پھنس, امام بخاری جو ہیں وہ ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں برف گرتی ہے, بخارا برف گرتے والے, بخارا. سارے محدثین وہی ہیں, سارے امام ترمذی اس جگہ جہاں برف گرتی ہے, امام مسلم اس جگہ کے جہاں برف گرتی ہے, امام ابو داؤد اسی جگہ جہاں برف گرتی ہے, امام بخاری اسی جگہ کے جہاں برف گرتی ہے. اب حضور تو فرما رہے ہیں ایسا کرتا پہنو, ایسا کرتا پہن کر آ رہا ہی نہیں سکتے. اب اگر حضور فرماتے نہیں ویسا لباس پہنو جس سے تم گر سردی سے بچ جاؤ گے, تو خود عرب کے لوگ ویسا لباس پہن نہیں سکتے تھے. تو اب کیا کرنا ہے پھر؟ کہاں ہر جگہ کے علاقائی عرف کو اسلام نے قبول کر لیا کہ صاحب یہاں کا عرف کیا ہے کہ جی ہمارا عرف ہے ہم سردیوں سے بچنے کے لیے فرن استعمال کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے بالکل صحیح, اب استعمال کیجیے. جی حضور نے تو اجازت دی نہیں, یہ فرن حلال کہاں سے ہو گیا, یہ جائز کیسے ہو گیا؟ کہا پر بنا عرف حلال ہوا. تو عرف کی حیثیت کیا ہے؟ کہ عرف کی حیثیت یہ ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما راہ المؤمن حسن فهو عند اللہ حسن, جس کو عام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوگا. یہ عرف کی گویا عرف کو ریکوگنائز کر دیا, ہم یوں کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. اس طرح سے گویا ہمارا اسلام بنا, مدون ہوا, اور اس اسلام کو مدون کرنے کے لیے جو سورسز ہیں ان کی تعین پہلے ہو گئی کہ صاحب اسلام کو قانون بنانے کے لیے یا اسلام میں کسی بھی چیز کو لانے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب کوئی چیز بنتی ہے, اس وہ چیز جب بنتی ہے تو وہاں کیا پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب اب یہ چیز فرض کے درجے میں آئے گی یا یہ چیز واجب کے درجے میں آئے گی. پھر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا واجب اور فرض میں فرق کہاں ہو جاتا ہے اور کتنا فرق ہوتا ہے, وہ کون سی دلیل ہوتی ہے جس دلیل کے نتیجے میں حکم لازم ہو جاتا ہے مگر فرض بنتا ہے, اور دلیل میں کیا کمزوری آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کبھی حکم واجب ہو جاتا ہے, کیا کمزوری آ گئی اس میں, وہ بھی طے کرنا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں حکم لازم ہو جاتا ہے مگر سنت کے درجے میں رہتا ہے, اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کے لیے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے, کرے تو ٹھیک نہ کرے تب بھی ٹھیک, اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کے لیے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ تو بڑا گمبھیر معاملہ ہے, یہ تو بہت مشکل چیز ہے. عام مسلمان نہیں, عام تعلیم یافتہ, عام تعلیم یافتہ نہیں, اونچی تعلیم یافتہ آدمی بھی یہاں کچھ نہیں کر سکے گا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے لیے تو وہی وہ تمام علوم پڑھنے پڑیں گے. میں لطیفہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کو جب طلاق کا معاملہ پیش آیا گیا ذاتی, تو خود فیصلہ نہیں کر سکے. ان کے دل میں بار بار خیال آیا تھا کہ اپنی اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ جو بار بار خیال گھومتا رہا اور نفرت کے ساتھ غصے کے ساتھ, تو اس پہ شک پڑ گیا, یہ جو نفرت کے ساتھ غصے کے ساتھ مجھے خیال آتا رہا ہے طلاق دوں گا, طلاق تو نہیں پڑ گئی مجھے, خود فیصلہ نہیں کر سکے. حالانکہ اس کے علم میں, علم کیا, وہ تو لائبریری کے لائبریری ذہن میں اتار چکا تھی. وہ تو ایک شخص نے پوچھا بھی تھا, ایک دفعہ ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آئے جو ان کے دوستوں میں سے بھی تھے اور عالم بھی تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مذہب, تاریخ, قانون, سیاست, تعلیم اور تہذیب, ان تمام علوم کی لائبریریوں کی لائبریریاں ذہن میں اتار لی ہوں گی, اس پورے میں سب سے عجیب کتاب آپ کو کون سی لگی؟ یہ سوال کیا. تو ڈاکٹر اقبال نے سنا, اس کے بعد پھر اٹھ کر چلے گئے اندر, اندر سے جا کر قرآن کریم لایا اور کہا سب سے عجیب کتاب یہ ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کا واقعہ ہوا ہے, واقعہ لکھا ہوا ہے, کتاب کا نام ہے روزگار فقیر. ڈاکٹر اقبال کے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا فقیر سید وحید الدین, ڈاکٹر اقبال کے دوستوں میں سے بھی تھے اور ان کی سوانح حیات بھی لکھی ہے اس نے. کتاب کا نام ہے روزگار فقیر, ڈاکٹر اقبال کے حالات مستند ترین جن چند کتابوں میں ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے روزگار فقیر, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو گویا جو واقعہ لکھ رہا ہے وہ عینی شاہد ہے. اس نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اندر سے جا کر قرآن کریم لایا اور وہ جو حکیم اس نے سوال کیا تھا کہ آپ نے مذہب, تاریخ, قانون, سیاست اور تہذیب کی لائبریری کی لائبریری ذہن میں اتار لی ہوں گی, تو آپ کو سب سے عجیب کتاب کون سی لگے؟ تو ڈاکٹر اقبال قرآن لے کر آیا, کہا سب سے عجیب کتاب یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے معاملات ایسے ہی تھے, بعد وہ حیرتناک باتیں کر جاتے تھے, حیرتناک بات. ایک دفعہ کسی نے پوچھا جی آپ اللہ تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل. کہا اللہ تعالیٰ کو ثابت نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا بالکل. کہا جس کو ثابت نہیں کر سکتے اس کو مانتے کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں. ایمان کی بات تو یہی ہے, ایک وہ چیز جس کو میں اپنے پروف کی بنیاد پر مانوں اور اس کے برخلاف میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی بنا پر مانوں. وہاں چونکہ ذات اقدس ہے, نبی ہیں, اور ان کے اعلان کی بنا پر ایک بات میں مانتا ہوں چاہے مجھے پروف میں ملے یا نہ ملے, مجھے دلائل ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, ایمان تو یہی ہے اصل. تو خیر ڈاکٹر اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ صاحب ڈاکٹر اقبال نے خطبہ دیا ہے, لیکچر دیا ہے پورا اجتہاد پر, کہ امت کو اجتہاد بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے, لیکن اجتہاد کے لیے جو شرطیں ہیں, جو اصول ہیں, ان اصول کی خلاف ورزی جب کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اجتہاد دین کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا اور دین اپنی ہر سر ہر پر رہے گا نہیں. اقبال ہی نے کہا تھا اجتہاد عالمان کم نظر, کم نظر عالموں کے اجتہاد سے اقتدا پر رفتگان محفوظ تر, پرانے انسانوں کے اجتہاد پر عمل کرنا وہی بہتر ہے. نئے اجتہاد پر عمل اگر کرنے لگو گے لیکن بگڑے ہوئے عالموں کے, کم علم عالموں کے اجتہاد پر عمل کرو گے تو بگڑ جاؤ گے, دین خراب ہو جائے گا, اس کے مقابلے میں پرانے اجتہاد والوں پر ہی عمل کر لینا. اجتہاد عالمان کم نظر, عالمان کم نظر کے اجتہاد پر عمل کرنے کے بجائے اقتدا پر رفتگان محفوظ تر, گزرے ہوئے مجتہدین کے فیصلوں پر عمل کرنا محفوظ راستہ ہے. یہ وہی کہہ رہا ہے جو ادھر سے اجتہاد پر لیکچر بھی دے رہا ہے. چنانچہ ریکنسٹرکشن میں ان کا لیکچر موجود ہے, تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ڈاکٹر اقبال کی مشہور کتاب ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی چند مشکل ترین لیکچروں کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں ایک تقریر ایک لیکچر ان کا اجتہاد ہی پر ہے. خیر, تو میں سمجھا کیا رہا تھا کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ اسلام قانونی شکل اختیار کر گیا اور اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے. کیا کہ صاحب کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے پہلے استدلال کیا جائے گا اور قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں اور وہی آیتیں اس چیز کس چیز کو حلال و حرام کرتی ہیں, اور اگر ان آیتوں میں مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم کو حدیث کو ڈھونڈنا پڑے گا اور حدیث سے فیصلہ کر, وہ حدیثیں چند ہیں, چند ہزار ہیں, ساری نہیں, تمام احادیث نہیں, ہو بھی نہیں سکتی. ان چند احادیث کی ساری تحقیق کرنی ہے, پھر ان احادیث میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان میں سے سند کے اعتبار سے ضعیف کون سی ہے, اگر کوئی ضعیف ہے تو اس ضعیف حدیث کو کیا کرنا ہے. آج کے زمانے میں ایک وہم یہ پھیل گیا ہے کیا سب ضعیف حدیث ہے, اس ضعیف حدیث کو پھینکو. اللہ اکبر, ضعیف حدیث ہے یہ پھینکنے کی چیز تھوڑا ہی ہے, یہ تو دین کا حصہ ہے. اگر یہ دین کا حصہ نہ ہوتا تو محدثین کیسے نقل کرتے ہیں اس کو, وہ محدث کو نقل بھی کرتا اور لکھتا بھی ہے یہ ضعیف ہے. یہ جو پھیل گیا کہ سب ضعیف حدیث عمل نہیں کرنا چاہیے, بالکل غلط ہے. یہ کچھ جگہیں ایسی ضرور ہیں جہاں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور اس ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ ہم سے پہلے فیصلہ کیا جا چکا ہے, جن جن ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے. اور جن ضعیف حدیث پر عمل کرنا ہے ان پر عمل کرنا ہے, اس لیے تو نقل کیا جاتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر اللہ میں مشغول رہے یا تلاوت میں مشغول رہے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ اشراق کی نماز پڑھ کر کے اٹھے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک, حدیث ضعیف ہے فرض کیجئے, اور ایک آدمی نے اس پر عمل کر لیا, عمل کرنے کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے جی کیا لینا چاہتے ہیں, جی دو مقبول عمروں کا ثواب چاہیے. کیوں؟ کہ جی میں نے اشراق کی نماز پڑھی تھی نا. کہ نہیں, حدیث تو ضعیف تھی لہٰذا آپ کو ملے گا نہیں. ٹھیک ہے جی, حدیث ضعیف تھی لہٰذا مجھے ملے گا نہیں, نماز کا ثواب تو ملے گا, نماز تو پڑھی ہے میں نے, دو رکعت نماز کا جو ثواب آپ کو دینا چاہیے وہ تو ملے گا پھر بھی. کہاں, وہ تو پھر بھی ملے گا. ایک ضرورت ہے فرض کی, درود شریف. جو آدمی جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھے 80 مرتبہ, اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. بہت بڑی عبادت کا ثواب, مگر حدیث ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے, حدیث ضعیف ہے لہٰذا آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب نہیں ملا. ٹھیک ہے, نہیں ملا, لیکن درود شریف کا جو ثواب وہ تو ملے گا پھر بھی, وہ کیسے ضائع ہو جائے گا. اور اگر اس کو وہ نفس درود شریف کا ثواب, یا اگر کیا ہے وہ درود شریف کا ثواب, صحیح حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا اس کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ شان اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرتے ہیں, 10 گناہ معاف کرتے ہیں, 10 درجات اس کے بلند کرتے ہیں. یا مثلا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالا خانے اوپر والے کمرے میں داخل ہو گئے, میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا تو حضور اچانک سجدے میں گر گئے. میں حیران ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, اچانک حضور سجدے میں گر گئے. میں کھڑا انتظار کرتا رہا بہت دیر ہو گئی, تو بہت دیر ہونے کے بعد مجھے وہم آنے لگا حضور سجدے میں گرے ہیں یا کچھ اور حادثہ تو نہیں ہو گیا. حادثہ ہو گیا مطلب ان کو چکر وکر تو نہیں آیا, میں نے سمجھا یہ سجدے میں گرے. لیکن نہیں, جس طرح سجدے میں آدمی ہوتا اسی طرح سے ہیں. بہت دیر جب گزر گئی اس کے بعد حضور نے سر اٹھایا, میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ حضور نے فرمایا ہاں. کیوں؟ کہا میرے پاس جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا آپ پر جو درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے میں اس پر درود بھیجوں گا. ٹھیک, یہ ثواب تو ملیں گے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے, یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. تو اب یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے. تو اب اثر کے بعد ہم نے جو درود پڑھا تھا 80 سال کی عبادت کا ثواب نہیں ملا. ٹھیک ہے, سب نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف کے برابر ہمیں وہ عبادت کا ثواب نہیں ملا. لیکن جو درود کا اصل ثواب ہے وہ تو پھر بھی ملے گا. تو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے نتیجے میں آدمی بہرحال نفع میں رہتا ہے، لیکن کون سی والی حدیث ضعیف؟ وہ والی حدیث ضعیف جو اعمال کی قدر و قیمت بتانے کے لیے ہو، قدر و قیمت، اسے وہ کہتے ہیں فضائل. وہ حدیث جو ضعیف ہو اور قانون کے لیے استعمال ہو، وہاں تمام فقہا، تمام محدثین کہتے ہیں اس حدیث ضعیف سے قانون نہیں بنے گا. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ چیز حرام اور آپ کے پاس ضعیف حدیث ہے، تو ضعیف حدیث بنا پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز حرام. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز فرض، تو اب ضعیف حدیث کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکیں گے یہ چیز فرض. اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز واجب، تو ضعیف حدیث کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکیں گے یہ چیز واجب. آپ کہیں گے صاحب یہ تو کوئی عجیب غریب قسم کی بحث ہو رہی ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمارے پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھا یہ رہا تھا کہ در حقیقت اسلامی قانون کو وضع کرنے کے لیے امت نے کس طرح سے محنت کی ہے، کس طرح سے انہوں نے علوم تیار کیے ہیں. اتنا ہی نہیں، کچھ الگ شعبے اور بھی ہیں جو امت نے تیار کیے تاکہ قانون سازی ہوتی رہے، یعنی حلال و حرام کے فیصلے ہوتے رہے. ایک الگ علم ہے، اس کو کہتے ہیں قواعد کا علم، وہ فارمولے بنانے کا علم، وہ مستقل فارمولے بنائے گئے ہیں. ان فارمولوں کو سمجھانا شاید دیر طلب ہوگا، میں ایک مثال بتاتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ 1000 روپے کی آپ نے خریدی ہے دلی میں. یہاں ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے جی گھڑی میری ہے، اگر آپ کی ہے تو ثبوت لائیے. آپ کہیں گے میں کہاں سے ثبوت لاؤں گا، گھڑی خریدی میں نے دلی میں، یہاں کہاں سے میں ثبوت لاؤں گا. وہ کہتا ہے اگر آپ یا تو آپ ثبوت لائیے، اور اگر آپ ثبوت نہیں لا رہے ہیں تو گھڑی میری ہے. آپ کہیں گے تم ثبوت لاؤ، وہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ کو ثبوت لانا پڑے گا. اب ثبوت اس کو لانا ہے یا اس کو لانا ہے، ہم کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر اس کے ذمے ثبوت چڑھ گیا، جو آدمی ہے یہ جس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، وہ بیچارہ ثبوت کیسے لائے گا، وہ تو دلی میں اس نے خریدی ہے، اور دلی میں بھی خریدی ہے کسی راستے چلتے ہوئے سے، وہ راستے چلتے ہوئے ہاتھ میں گھڑی لے کر چل رہا تھا، اس نے بھی پکڑ لی ایک اور خرید لی. اب اس کو کہاں ڈھونڈے گا یہ؟ ایسا ہو سکتا تھا کسی دکان سے خریدتا تو اس کا وہ کاغذ واغذ ہوتا، تو کاغذ بھی عوراً ثبوت نہیں بنتا ہے پورا، لیکن بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں گے صاحب وہ کاغذ ثبوت بنے گا. لیکن اس نے تو کاغذ والے سے بھی نہیں خریدی. یہاں وہ اسلام آباد کے کبھی کندھے پر کمبل رکھ کر پھرتے ہیں، آپ نے ان سے کمبل خرید لیا، کمبل خریدنے کے بعد مسجد میں گئے، ایک آدمی کہتا ہے یہ میری چادر، میں تو کل سے ڈھونڈ رہا ہوں اس کو. آپ نے کہا بھائی آپ کی کہاں سے، تو ابھی میں خرید کے لایا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ تو میری چادر ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو میں ابھی خرید کر کے لایا ہوں. وہ کہتا ہے صاحب اگر آپ کی ہے تو ثبوت لائیے. چلو جی قاضی کے پاس، قاضی کے پاس پکڑ کر لایا، جہاں چادر میری ہے اور اگر ان کی ہے تو ان سے ثبوت مانگیے. لاؤ جی ثبوت. جناب میں نے ابھی سڑک میں خریدی تھی، وہ ڈھونڈتا ہوں میں اس کو کہاں ملے گا، وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہ آدمی کیسے ثابت ہو جائے گا اب اس کی ہے؟ اب اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو حل کرنے سے پہلے فقہا کی ایک جماعت نے قانون بنائے ہیں، اصول، اس کو کہتے ہیں قواعد فقہ. ان قواعد فقہ سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہاں وہ ان قواعد کو ان مسائل پر فٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں پتا چلتا ہے یہ کیا ہوگا. ادھر سے ایک آدمی نے مکان بنایا، اس مکان میں اس نے کھڑکی چھوڑی. ہم کہہ رہے بھائی آپ یہاں کھڑکی نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے گھر میں بے پردگی ہو جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں میں چھوڑوں گا، آپ کون ہیں؟ اسے زبردستی کی، وہ زبردستی کرنے کے بعد اس نے کھڑکیاں چھوڑ دی اس طرح سے کہ ہمارا گھر کی ساری وہ جو پرائیویسی ہے وہ ختم ہو گئی. پریشان ہو گئے ہم، ہم نے کہا اچھی بات ہم بھی دکھائیں گے. اب ہم نے مکان جو بنایا ہم نے اس سے بڑی بڑی کھڑکی چھوڑی. ٹھیک ہے صاحب اس نے جرم کیا یا جائز کیا، پہلے اس کو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب اس نے جرم کیا، اس نے جرم کیا، ہم جو کر رہے ہیں یہ جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں؟ قرآن میں بھی کہیں نہیں ملے گا، حدیث میں بھی کہیں نہیں ملے گا. حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ صاحب اس نے کھڑکی چھوڑی جائز کیا ناجائز، اور ادھر سے ہم جواب میں جو کھڑکی بڑی چھوڑ رہے ہیں جائز کیا ناجائز. عقل لڑائیں گے، قیاس کریں گے، اجتہاد کریں گے کہ جی اس کا اجتہاد ہوگا میرے لیے جائز، ہمارا اجتہاد ہوگا ہمارے لیے بھی جائز. کیونکہ اجتہاد جب کرنے لگیں گے وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر اجتہاد کرے گا، ہم اپنے مفاد کی بنیاد پر اجتہاد کریں گے، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ چلیے صاحب ان دو مکانوں کا مسئلہ نہیں ہے، میونسپلٹی والے ہمارے پاس آئے کہنے لگے صاحب ہمیں قانون بنانا ہے، آپ بیس ہمیں بتائیے اور اسلامی بیس بتائیے. اب ہم کو بیس بتانی ہے ان کو کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کھڑکی کھولنے کی، اور اگر دیں تو کتنے فاصلے پر، کتنی اونچائی پر، اسلامی قانون ہمیں بتائیے. ہم کہتے ہیں جی یار قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے. وہ کہیں گے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے قرآن اور حدیث مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہی نہیں کہیں، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ میونسپلٹی والا وہ کہتا ہے بھائی ہم کو قانون دے دیجیے، ہم کو اپلائی کرنا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ ہم مکان بنائیں گے تو کھڑکی نہیں چھوڑ سکتے آپ، اور چھوڑ سکتے ہیں تو کتنے فاصلے پر. وہ آدمی کہتا ہے جی سنیے مجھے بتاؤ کھڑکی چھوڑنے کی اجازت کتنے فاصلے پر ہے، میں اتنی دور مکان بناؤں گا، مگر مجھے کھڑکی چاہیے کیونکہ مجھے ہوا بھی چاہیے، مجھے روشنی بھی چاہیے، آپ مجھے ہوا اور روشنی سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اس کا کہنا بھی صحیح. اس طرح کے معاملات کو حل کر، یہ ایک معاملہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں معاملات ہیں. ہم دکاندار کے پاس گئے، دکاندار سے ہم نے مال لیا، مال لینے کے بعد وہ کہتا ہے صاحب برتن لاؤ اور لے جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں برتن آپ کو دینا پڑے گا، وہ کہتا ہے نہیں تم خود لاؤ، اب اس کو دینا ہے یا ہم کو؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ سب برتن وہ دے گا یا ہم؟ ہم دکاندار کے پاس گئے، جی ہمیں لوہا چاہیے، وہ کہتا ہے جی تولو اور لے جاؤ، وہ کہتا ہے تولنا آپ کا کام ہے، وہ کہتا ہے آپ کا کام، جو خریدے گا وہ تولے گا، اب اس کو تولنا ہے یا ہم کو تولنا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بتائے، اس سے بڑے پیمانے کے مسائل پیش آتے ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، ہم لوگ بڑی بے تکلفی کے ساتھ کیپسول استعمال کرتے ہیں، کرنا ہی ہے، چارہ کار ہی نہیں ہے، لیکن کیپسول کا کھول جو ہے وہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ ناپاک ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن ابھی تک کوئی عالم ہمت نہیں کر سکا یہ کہنے کی کیپسول مت استعمال کرو۔ کیسے ناپاک ہے؟ اس لیے کہ وہ مردار جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا ہوا عرق، اس سے جلی تیار ہوتی ہے، اور وہی جلی بعد میں مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر ایک پیسٹ بنتا ہے، اور وہی پیسٹ بعد میں لپسٹک میں استعمال ہوتا ہے، ناخن نیل پالش میں استعمال ہوتا ہے، اور کیپسولوں کے کھولوں میں استعمال ہوتا ہے، چاکلیٹوں میں استعمال ہوتا ہے، ممکن ہے آپ نے بھی یا بچوں نے کھایا ہوگا جلی کے نام سے۔ اب امت کو فیصلہ کرنا ہے، سب اس کو حلال کہیں ہم، مگر یہ تو مردار جانوروں کی ہڈیوں سے ہے، اور زیادہ تر جانور مردار ہی ہیں، ظاہر ہے ہندوستان میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، زیادہ تر جانور تو مرتے ہوں گے جو گھروں میں مرتے ہیں غیر مسلموں کے، ان جانوروں کی ہڈیوں سے نکلنے والا عرق ہے یہ، گودا ہے یہ، تب حرام کا فیصلہ کر دیں مگر امت مشکلات میں پھنس جائے گی، تو حلال کا فیصلہ کر دیں مگر حلال بننے کی تو کوئی شکل ہی نظر نہیں آ رہی، تب کیا کریں گے؟ تب یہاں ہے وہ، اب قرآن سے پوچھیں گے، اب قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث ان تمام